وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پیر کو کراچی میں ایک چینی کاروباری شخصیت شین یو کے قتل کی خبر سے شروع کریں گے, جس پر آج چین نے حملہوروں کو کیفر کردار پر لانے کا مطالبہ کیا ہے. آگے چل کر ہم ایم کیو ایم کے سینئر رہنماؤں کی فاروق ستار کے خلاف بغاوت, صحافت کے ایک ستون صدیق بلوچ کا کراچی میں انتقال, اور آخر میں امریکہ میں بازار حصص کے گرنے سے دنیا پر اثرات پر گفتگو کریں گے. اور آج ہمارے پاس کئی موضوعات ہیں, لیکن ہم آپ کو بھی سنیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. اس پر پہلے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اس وقت کراچی سے جوائن کیا ہے سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے چیف زبیر حبیب نے, جبکہ ہمارے ساتھ ہیں آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد. اور ہم کرنل فاروق احمد سے ابتدا کرتے ہیں. کرنل فاروق, کل کا یہ جو افسوسناک واقعہ, ایک چینی شہری ہلاک ہوا, 46 سالہ شین یو پر ایک بندوق بردار نے گولی چلائی کلفٹن میں زمزمہ پارک کے قریب. ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے یی فین, وہ تو زندہ بچ گئے, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ان کو نشانہ بنا کے شین یو کو مارا گیا. آج بھی چینی پوچھ رہے ہیں کہ حملہور کو گرفتار کیا گیا یا نہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اس واقعے کو, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جی السلام علیکم. بالکل, سب سے پہلے تو اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو جو پولیس اور رینجرز کے لوگ وہ سائٹ پہ پہنچے اور انہوں نے اپنی جو انویسٹیگیشنز کرنی تھی وہ کی ہیں, اور یقیناً جو چینی مطالبہ ہے وہ بالکل جائز ہے اور انشاءاللہ ان لوگوں کو پکڑا جائے گا. لیکن اس میں تھوڑا سا کراچی کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں میٹروپولیٹن سٹی ہے, گینگ وار اور اس طرح کی ٹارگیٹ کلنگ جو ہیں اس کا یہ گڑھ بن چکا ہے. آل دو رینجرز نے کافی محنت کی ہے, لیکن ابھی بھی اکا دکا واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. اور جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی کے سی پیک جو ہے وہ پروگرس کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, تو اسی طرح سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک میں کچھ لوگ ہیں ان کو یہ ترقی یا یہ ڈیولپمنٹ پسند نہیں ہے, اور کچھ اور لوگ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوں گے. بٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز اپنے چینی بھائیوں کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ ہم لے رہے ہیں. آل دو یہ واقعات ہو جاتے ہیں, اس کو فول پروف ڈے بائی ڈے بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, اور چینی حکام اس بات کو جانتے ہیں. جی
ہم سی پی ایل سی کے چیف زبیر حبیب کی طرف جاتے ہیں, یہ کراچی میں ہوتے ہیں. زبیر صاحب, یہ بتائیے جس طرح کے حالات ہیں جس کے تحت اس شخص کو قتل کیا گیا, اس کے بارے میں بتائیے. ظاہر ہے انہوں نے سیکیورٹی کو ترک کرتے ہوئے یہ سفر کر رہے تھے, اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے. دیگر یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ جو صاحب تھے یی فین, جو چشم دید گواہ بنے ہیں اس واقعے کے, وہ کتنی معلومات فراہم کر سکتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ. جی جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ ایک ایس او پی بنی ہوئی ہے جو چائنیز نیشنلز پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں, اور دو ایس او پیز بنی ہوئی ہیں, ایک جو سی پیک کے پروجیکٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور دوسرے جو نان سی پیک پروجیکٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دونوں کے لیے ایک ایس او پیز بنی ہوئی ہیں, اور یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو جس کمپنی کے یہ ایم ڈی تھے, دس از اے نان سی پیک پروجیکٹ, یہ کافی عرصے سے پاکستان میں ہے, اٹس اے شپنگ کمپنی کاسکو کے نام سے. تو ان کے لیے جو سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی, تو انہوں نے اس سیکیورٹی کو, منڈے کا دن تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کشمیر ڈے ہم پاکستان میں وہ کر رہے تھے, منا رہے تھے, تو انہوں نے ایس او پی کو مد نظر نہیں رکھا اور اپنے دفتر پہلے یہ صبح آئے تھے اور سیکیورٹی بغیر آئے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ ظاہر شہر میں چلے گئے, جس کا جو آپ کو معلوم ہے, آپ کے علم ہے جو واقعہ ہوا ہے. اینڈ آبویسلی ہی وہ جو گارڈز تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں چین سے, ہمیں سب اندازہ ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں ان پروجیکٹس کے خلاف ہیں, اور ظاہر ہے کہ دیکھیں جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, پاکستان جس خطے میں رہتا ہے سب لوگ بخوبی واقف ہیں کہ وی آر سراؤنڈیڈ بائی کنٹریز وچ آر ناٹ فرینڈلی ٹوورڈ پاکستان. تو ظاہر ہے کہ اب ان چیزوں کا ہم نے بڑا خاص خیال رکھنا ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ جو سب سے اچھی بات ہے, جس کا کرن صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, کہ اگر آپ دیکھیں گی کہ آخری تین چار سالوں میں جو ہمارے ہماری رینجرز ہیں, ہماری پولیس ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے بڑا کام کیا ہے کراچی میں, جس کو ہم کراچی آپریشن کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے 2013 میں تقریباً 2500 لوگ, بلکہ زیادہ تھے, 2507 لوگ جو تھے ان کی جس کو ہومیسائڈ کلنگ کہتے ہیں وہ ہوئی ہے, اور 2017 جو گزرا ہے اس میں 366 لوگ جو تھے. تو یو کین سی کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں 20-22-25 ملین کی آبادی ہے, تو اگر اس تناسب سے دیکھیں تو ایک بہت ہی پرسینٹیج کم ہے دوسرے شہروں کا. اگر آپ کمپیرزن کریں گے تو کراچی از مچ لوور ان ہومیسائڈز دین ادر سٹیز. تو میں سمجھتا ہوں اٹ از بیکاز آف دا گڈ ورک ڈن بائی آل لا انفورسمنٹ. بٹ اب یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ دیز پیپل ول بی ٹارگیٹڈ, دیکھیں اسی لیے ان کے لیے جو ہم نے خصوصی ایک فورس بھی بنائی ہوئی ہے, اور ڈیپینڈنگ آن دا ریجن دیٹ دے آر ورکنگ ان, وہ فورس جو ہے آرمی کی بھی ہو سکتی ہے, پولیس کی بھی ہو سکتی ہے, رینجرز کی بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہ اندازہ تھا, ہمارے حکومت کو اندازہ تھا, ان کی دور اندیشی تھی کہ وی شو ہیو ٹو گیو دیم اسپیشل پروٹیکشن. بٹ اگین ظاہر ہے کہ جو آدمی جس کے لیے یہ پروٹیکشن لگائی ہے اس کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اب وہ یہ ایس او پیز فالو کریں گے. لیکن دس از ناٹ ٹو سے, آپ دیکھیں الحمد للہ فوراً اس پہ کاروائی ہو رہی ہے, پولیس نے اسے اور جو بلسٹکس تھے وہ بھی لیے ہیں, اٹ واز اے 9mm پسٹل جس سے یہ شارٹس فائر کیے گئے ہیں, اور جیسے ہمیں وہاں کے جو جت و نوا میں سے جو کلپیج مل رہی ہے, جو ہمیں سی سی وی کیمراز ہیں اس کی کلپیج مل رہی ہے, ان شاء اللہ ویل پیس دس ٹوگیدر اینڈ ان شاء اللہ ویل فائنڈ دیز دیز اسیسن.
جی ہاں, کیونکہ ایک چشم,
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. جی جی,
ایک چشم دید گواہ بھی ہے موجود
ہے جی ہماری پولیس کے لیے.
جی بالکل,
جی ہمارے پاس ایک چشم دید گواہ ہے, ایک انجری بھی ہوئی ہے جو ایک وہاں پاسر پائے تھا, اور بھی کچھ لوگ ہیں جو ظاہر ہو کے, کیونکہ وہ وہاں جو ہے بہت سارے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں جہاں سبزی اور فروٹ بکتا ہے, تو اور لوگوں نے بھی دیکھا تھا. ان شاء اللہ وی ول ظاہر ہے جو اس کی پولیس ہے اس سے بھی کچھ انفارمیشن ملتی ہے. تو ان شاء اللہ وی ہیو ٹو ڈو دس ٹو ری انفورس آر چائنیز فرینڈس that they are in safe hands,
yeah,
and that we will do everything to find out what is behind this.
کرنل فاروق, آپ بتائیے کہ جس طرح سے بتایا گیا کہ ظاہر ہے یہ سی پیک کے پروجیکٹ پہ کام نہیں کر رہے تھے یہ صاحب, یہ تو کسی شپنگ کمپنی کے مالک تھے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جب سی پیک کا پروجیکٹ آگے بڑھے گا تو چائنیز بڑی تعداد میں آئیں گے, یہ کس حد تک ممکن ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے, اور آپ کیا پیشن گوئی کرتے ہیں اس کی وجہ سے واقعات میں کس قدر اضافہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں سی پیک چاہے وہ نان سی پیک کے سلسلے میں ادھر ہیں یا سی پیک کے سلسلے میں ہیں, پاکستان میں ایک نیشنل لیول پہ ان کوآرڈینیشن وتھ پروونشل لیولز بڑی کمپریہنسو ارینجمنٹ کیے گئے ہیں جس میں تمام سیکورٹی ادارے شامل ہیں. بٹ اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آرمی نے ایک علیحدہ ایک ٹو سٹار جنرل اور ایک پورے ڈویژن کی جو فورس ہے وہ اس پورے روٹ کو دیکھے گی, سٹارٹنگ فرام خنجراب تل گوادر اور کراچی. تو پاکستان جو اپنے ود ان دی ریسورسز جو کر سکتا ہے وہ انہوں نے اس طرح سے پلان کیا ہوا ہے, ریسورسز ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے جیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے اس سیکورٹی کے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آل دو آرمی اس کے لیڈ رول میں ہے, لیکن جیسے میں نے بتایا پروونشل لیول پہ مختلف جو بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ تمام اس میں ان کوآرڈینیشن اس چیز کو دیکھیں گے. اور عمومی طور پہ چائنیز جو فرینڈز ہیں ہمارے وہ اس سے مطمئن ہیں, بٹ نیور دی لیس میرے خیال میں اس شیئرنگ کو, اس پوری اسٹریٹجی کو, اس کمپریہنسو سیکورٹی ارینجمنٹ کو تمام اداروں کو مل کے دیکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ آئندہ ایسے واقعات پہ قابو پایا جا سکے.
جی جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, لوگوں نے ہمیں فون کیا ہے, ان کو ہم باری باری لیتے ہیں. حافظ فتح محمد نے کال کیا ہے اٹک سے. جی
جی باجی, السلام علیکم. اٹک سے حافظ فتح محمد بول رہا ہوں.
جی بات کیجیے.
میرا ایک سوال ہے آپ کے موجود مہمان سے کہ جب دہشت گردی کے لیے کوئی ملک مختلف معیار قائم کرتا ہے, جیسے چائنا سلامتی کونسل میں مسعود اظہر کے لیے ویٹو کرتا ہے, تو وہ ملک پھر خود دہشت گردی سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ شکریہ.
اور ایک اور کالر ہیں, جی نام بتائیں اور کہاں سے کال کر رہے ہیں.
ہلو.
جی جی بات کیجیے.
ہاں نفیسہ بین لیاقت الملک بات کر رہا ہوں ضلع دیر سے. ہلو.
جی جی بات کیجیے.
بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو چائنا کا ہمارا جو یہ بڑی دکھ کی بات ہے, لیکن ان کی قتل, لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ چائنا نے جب بھی یہ اکانومک کوریڈور کی بات کی ہے پاکستان کے ساتھ, تو سوچ سمجھ کر کی ہے, اور یہ قربانیاں ہیں جو چائنا بھی دے گی اور پاکستان بھی دے گی, کیونکہ یہ کوریڈور جو ہے یہ ہماری مستقبل آنے والی نسل کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور انڈیا میں جو اسرائیل اور امریکہ اور بھارت کا جو جوائنٹ وینچر ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ کوریڈور نہ بنے. اور
شوکت مغل نے کال کیا ہے کشمیر سے. جی شوکت مغل, ان کی لائن کٹ گئی. بہر کیف ہمیں کالز آ رہی ہیں اور جوں جوں آتی ہیں تو ان کو ہم لیتے ہیں. کرنل فاروق احمد, ظاہر ہے کہ بیرونی ہاتھ پر شک جاتا ہے, لیکن چین بھی ظاہر ہے اپنے مفادات دیکھے گا خطے میں, اور حالانکہ کالر نے کہا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ قربانی دیں گے, لیکن کوئی بھی ملک اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں ہلاک ہوں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس منصوبے کو کس حد تک خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے اگر اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً ہوں؟
دیکھیں یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منصوبہ دونوں ملکوں کے لیے بہت اہمیت کا, اور
جی جی بات کیجیے. غالباً ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, ان کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. بلوچستان سے کلیم اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
جی الحمدللہ, شکریہ کال لینے کی, پہلی بار کال کی ہے. الحمدللہ اچھی اچھی باتیں ہوتے ہیں, اور ہم نے کیلنڈر کی فرمائش کی تھی, ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوا ہے.
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہم کرنل فاروق احمد کی طرف دوبارہ جاتے ہیں, لیکن سی پی ایل سی کے چیف زبیر حبیب صاحب آپ بتائیے. ظاہر ہے کہ سی پیک پر اس وقت پاکستان توجہ دے رہا ہے, لیکن حالات پورے ملک میں کشیدہ ہیں. کراچی کے اندر بھی کوئی آ کر ایک چینی کو قتل کر سکتا ہے. یہ آپ کے خیال میں چینیوں کے لیے کس حد تک ایک تشویش کا باعث بن سکتا ہے؟
دیکھیے ظاہر ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں, جو یہ فورس بنانے کا مقصد یہ تھا, اور ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ جو فورسز بنی, اس میں پرائم منسٹر لے کے چیف, ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے, دے ور انوالوڈ اینڈ دے کریٹڈ سم اسپیشل ڈویژنز فار ریلیٹڈ پروجیکٹس. تو ہمیں اندازہ تھا, اور ضروری یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی کے ایس او پیز ہیں, ہم دوبارہ سے یہ جو ہمارے دوست پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو دوبارہ ری انفورس کریں کہ دیکھیں دیر از اے ڈینجر, لیکن ظاہر ہے کہ ہم ان کو زیادہ we don't want to overemphasize the situation, تاکہ کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو, لیکن یہ ضرور ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ ایک سچویشن ہے, اینڈ وی مسٹ کنفرنٹ دس سچویشن, اور اس کی رسک میٹیگیشن کی جائے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہماری ایس او پیز ہیں ان کو ہم نے سختی سے ہم کروانا ہے, تاکہ یہ جو واقعات ہیں دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کیسے کردار تک پہنچانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے کہ جی ہماری جو لا انفورسمنٹ ہے دے آر ریڈی فار دس چیلنج. اور آپ کو پتا ہے کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کے لیے جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ اگر ڈیٹیکشن ہو جائے تو ان کی جو حوصلہ جو ہے ان کا ہمیشہ اس میں رہتا ہے کہ جی وی ول گیٹ کاٹ. تو ہمیں بہت خصوصی سے کوشش کرنی چاہیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وی ول کیچ دیز پیپل اینڈ وی ول قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان کو کیسے کتنا تک پہنچائیں گے. اور اگین ایز آئی ایمفسائز کہ جو ہماری ایس او پیز ہیں اس کو ابھی ہمیں دوبارہ ری لک کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیے یہ کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہوتی ہے, چیزیں ڈائنامک ہوتی ہیں, جس طرح چیزیں ڈیولپ کرتی ہیں. اب ہم نے جب دیکھ لیا کہ ایک امینٹ تھریٹ ہے تو آئی تھنک وی مائٹ ہیو ٹو فورٹیفائی آر ڈیفینسز اینڈ آر سیکیورٹی.
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پیر کو کراچی میں ایک چینی کاروباری شخصیت شین یو کے قتل کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ زبیر حبیب ہیں جو سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے چیف ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں, جبکہ آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد ہیں. ہمیں بعض لوگوں نے کال کیا ہے, نیلم وادی سے افضل نے کال کیا ہے, ایف آر کوہاٹ سے ملک نائب خان نے, اور گلگت سے سودا شاہ نے. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت
کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
جی ہمارا موضوع جاری ہے. کرنل فاروق احمد کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. کرنل فاروق یہ بتائیے, آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سال کوئٹہ شہر میں دو چینی نوجوان, ایک خاتون ایک مرد, قتل کر دیے گئے تھے. اسی طرح سے پہلے اغوا ہوئے پھر قتل ہوئے, ان کے جو قتل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا, کیا انہیں کیفر کردار تک لایا گیا تھا؟
دیکھیے مجھے اسپیسیفکلی اس واقعے کا تو علم نہیں ہے, لیکن یقیناً وہ قانون کے دائرے میں ہوں گے. لیکن وہ جو کال ڈراپ ہوگی تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اس کو گیج ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ماضی میں یہ واقعات بہت زیادہ تھے اور ابھی ان کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آر سیکیورٹی فورسز آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب. جی
بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے ساتھ ہے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد. زبیر حبیب صاحب, آپ سے سوال کہ ہمارے پاس آج ایک تازہ رپورٹ آئی ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں, لیکن ان دونوں ملکوں کے بیچ میں ابھی تک تجارت کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے آپ سننے والوں کو کچھ بتائیں گے؟
دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تجارتی اور ثقافتی اور سیاسی تعلقات آپ کو پتہ ہی ہے بہت پرانے ہیں, اور ہمیں جو ہے ابھی بھی ہم جو ہے ان سے نان نیٹو الائی طور پہ ہمارے کو جو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے اسٹل پارٹ آف دیٹ. یس یہ ضروری ہے, یہ ضروری سمجھنا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد ہمارے جو تعلقات تھے وہ جس طرح پچھلی گورنمنٹس میں رہے اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں ایک چیز جو امریکہ نے سمجھ لی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کا معاملہ بخوبی حل ہو تو پاکستان کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو سکے. یہ ایک بات انہوں نے سمجھ لی ہے, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے درمیان جو ہے وہ جو ایکسچینجز ہیں پولیٹیکل ایکسچینجز ہیں وہ ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, اور الحمدللہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب ہماری ڈائریکٹ باتیں جو ہیں افغانستان سے ہو رہی ہیں, افغانستان کی گورنمنٹ سے. ہم سب ریئلائز یہ کرتے ہیں, افغانستان پاکستان یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارے لوگوں کے لیے ضروری ہے, ہماری اکانومی کے لیے ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جب پاکستان اس میں شریک نہیں ہوگا وہاں امن نہیں ہو سکتا, اور ہماری بھی یہی خواہش کہ وہاں امن ہو. ہمارے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں, ہم ان کے بہت ایلائی رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں انشاءاللہ افغانستان کے حالات بہتر ہوں گے. پاکستان نے بڑی 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 قربانیاں دی ہیں, آپ نے دیکھے ہمارے کتنے لوگ اس میں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, آج بھی آپ سنتی ہوں گی اتکا جو واقعات ہو رہے ہیں بام بلاسٹ کے اور اس طرح کے, تو ابھی ظاہر ہے کہ اس جنگ میں ملوث ہیں اور ہم خود چاہتے ہیں, ہمارے لوگ بھی عاجز آ گئے, ہم خود چاہتے ہیں کہ جی ہم ایک امن کی فضا میں رہیں تاکہ ہمیں یہ خطرات نہ ہوں, اور ہمیں یہ بخوبی پتا ہے کہ جب تک افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا امن پوری طور پہ برقرار نہیں ہو سکتا. اس خطے میں
ہمارے ساتھ ہے سی پی ایل سی کے سربراہ زبیر حبیب جو کراچی میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کیونکہ کالرز ہولڈ پہ ہیں تو بہت مختصر ان کو لیتے ہیں. نیلم وادی سے افضل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میں عبدالحفیظ امان بات کر رہا ہوں نیلم وادی سے. میری یہ سننے والوں سے گزارش تھی کہ یہ جو ہمارے چینی دوست ہیں ان کی حفاظت کرنا نہ صرف ہماری سیکورٹی ایجنسیوں کا فرض ہے, یہ پاکستان کی عوام کا فرض ہے کہ ان کی حفاظت کریں, چونکہ یہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں اور یہ ہماری بڑی مدد کرتے ہیں. سو پوری دنیا ہماری مخالف ہے, لیکن پھر بھی ہمارے پروجیکٹس اور دوسری چیزوں میں ہماری مدد کر کے ان
اچھی بات کی آپ نے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایف آر کوہاٹ سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب ملک نائب خان. اور ان کے علاوہ ہمیں کال کیا تھا گلگت سے سودا شاہ نے. جی سودا شاہ. اچھا لائنیں ان کی ڈراپ ہو گئی ہیں, لیکن ہمیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے. اور خبر پھر کراچی کی ہے, جہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے درمیان کچھ گروپس بن گئے ہیں, اور بعض ایسے گروپس ہیں جنہوں نے فاروق ستار جو ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں ان کے خلاف بغاوت کی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ڈاکٹر توصیف احمد. اور ڈاکٹر توصیف آپ کو خوش آمدید. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے پاس تازہ اطلاعات آئی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں, فاروق ستار غالباً چاہ رہے تھے کہ کوئی صاحب ہوں کامران تیشوری کہ ان کو ووٹ سیٹس دینا چاہ رہے تھے, لیکن جو ایم کیو ایم کے بیشتر لوگ ہیں انہوں نے اس بات کی مخالفت کی. کچھ بتائیے کہ یہ معاملہ کیا ہے.
دیکھیے ایم کیو ایم مستقل کرائسس کا شکار ہے گزشتہ دو سالوں سے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے قبل فاروق ستار نے مصطفیٰ کمال کے ساتھ ایک انضمام یا اتحاد کی ایک دستاویز پہ دستخط کیے تھے, اور اس دستاویز میں لکھا ہوا تھا کہ کنوینر کو یہ اختیار ہے کہ اپنی پارٹی کو ضم کر دے, مگر بعد میں یہ جن لوگوں نے اب فاروق ستار کے خلاف بغاوت کی ہے عامر خان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی وغیرہ انہوں نے وہ بات ماننے سے انکار کر دی, تو پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد معاملہ جو کھٹائی میں چلا گیا, اور فاروق ستار نے ایک اس وقت بھی اعلان کیا تھا کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, بعد میں ان کی والدہ درمیان میں آ گئی. تو یہ کرائسس ان کا چل رہا ہے, اور یہ کرائسس جو ہے لنک ہوتا ہے وہ کراچی میں جو واشنگ فیکٹری ہے جو لوگوں کو کلیئر کرتی ہے اس سے جا کے, کہ یہ اس میں مزید ٹوٹ پوٹ ہوگی اور شاید کئی بڑے گروپ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں اس میں اور وہ پی ایس پی میں جمع ہو جائیں. تو یہ معاملہ اسی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو نقشہ بن رہا ہے اسی کی طرف ہے یہ صورتحال. یا یہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے چھوٹے چھوٹے گروپوں تاکہ وہ طاقت نہ بن سکے تو اس کی طرف جانے کا معاملہ ہے.
اچھا.
تو یہ پرانا معاملہ ہے جو اس کا اظہار اب سینٹ کے الیکشن میں ہوا.
اور یہ بتائیں کہ الطاف حسین کے خلاف تو فوج نے بڑی کارروائی کی, لیکن اب اتنے عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے سربراہ جو ہوتے تھے الطاف حسین لندن میں, ان کا ابھی کسی پر ہاتھ ہے کسی دھرے پہ ہاتھ ہے؟
نہیں ان کا تو اپنا گروپ موجود ہے اور ان کے اپنے رابطے بھی ہیں. یہ جو سوشل میڈیا اور یوٹیوب پہ روز وہ تقریریں کرتے ہیں ان کے بیانات آتے تو ان کا گروپ تو اپنی جگہ موجود ہے, مگر وہ زیر عطاب ہے. ابھی ان کے گروپ کے جو کنوینر تھے ڈاکٹر ظفر عارف وہ پرستار موت میں ہلاک ہوئے, تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, اس میں آپریشن بھی ہے, اور انہوں نے ان لوگوں کو واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ان سے تعلق نہیں ہے فی الحال جو صورتحال ہے. وہ اپنی جگہ موجود ہے
ڈاکٹر,
اسے اپنی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہے.
ڈاکٹر حسن ظفر عارف کے حوالے سے بتائیے, کچھ معلوم پڑا ہے کہ یہ ماورائے عدالت قتل ہوئے تھے یا ان کی قدرتی موت تھی؟
دیکھیں, ان کی بیٹی نے جو بیان دیا اس نے کہا کہ قدرتی موت ہے, مگر جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں اسے وہ نہیں مانتے اس بات کو. بہرحال کوئی پرسرار معاملہ ہے جو اب داخل دفتر ہو گیا ہے. ایم کیو ایم والے جو ہے لندن میں بیٹھ کے بار بار الزام لگاتے رہتے ہیں, مگر یہ معاملہ تقریباً یہاں ختم ہو چکا ہے.
اچھا, ہمیں کچھ کالز آئی ہیں, ہم ان کو باری باری لیتے ہیں. پہلے کال آئی تھی لال محمد کی بلوچستان سے, پھر شاہ محمد نے کال کیا تھا. ہماری لائنیں آج اتنی اچھی نہیں ہیں, بار بار ڈراپ ہوتی ہیں, جو ہی آتی ہیں تو ان کو تھرو ہم کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیے ڈاکٹر توصیف کہ سینٹ کے انتخابات جو مارچ میں ہونے والے ہیں, آپ کا عمومی طور پہ کیا آپ کی پیشن گوئی ہے کہ ان سینٹ کے الیکشنز میں کون سی سیاسی پارٹی ہے جو سب سے زیادہ ووٹس لے جائے گی؟ جی اچھا, ڈاکٹر توصیف احمد کی کال ڈراپ ہو گئی اور ہمیں عنقریب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے. سیگمنٹ ہے بڑا افسوسناک کہ ہمارے پاس کل رات کو اطلاع آئی کہ جو سینئر صحافی ہیں صدیق بلوچ, جو کہ آپ جانتے تھے کہ ہمارے پروگرامز میں بھی آیا کرتے تھے, ان کو کینسر ہو گیا تھا. اور آج کی خبر یہ ہے کہ وہ کل رات کو ایک نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ 1940 میں صدیق بلوچ صاحب پیدا ہوئے تھے چاکی وارا کے علاقے میں, اور ڈان اخبار میں 1960 میں انہوں نے اپنی صحافتی زندگی کا افتتاح کیا تھا. ان کی زندگی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ پریس کلب کے سابق صدر شہزادہ ذوالفقار, جبکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈرل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل سہیل افضل بھی ہمیں جوائن کریں اس موضوع پر. آپ لوگوں کو بھی ہم سنیں گے, خاص طور پہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم سننا چاہیں گے. لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ شہزادہ ذوالفقار ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم سنتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے افسوسناک خبر کی طرف آتے ہیں کہ صحافتی زندگی کا ایک ستون صدیق بلوچ کا کل انتقال ہو گیا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کوئٹہ پریس کلب کے سابق صدر شہزادہ ذوالفقار نے, جبکہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل سہیل افضل. اور شہزادہ ذوالفقار, آپ بتائیے, ہمارے ساتھ صدیق بلوچ ہوتے تھے ڈان اخبار میں, 1990 میں وہ کوئٹہ چلے گئے, اس کے بعد سے بتائیے کہ ان کا وہاں بلوچستان میں کس قسم کا کام تھا اور ان کی جو صحافتی زندگی تھی اس کے کیا اثرات آپ نے دیکھے ہیں؟
دیکھیں جی, اس وقت تو جو صدیق بلوچ جو کام کرنا چاہ رہے تھے,
جی جی,
وہ اپنا اخبار نکال رہے تھے, وہ ایک مالک ضرور تھے, نو ڈاؤٹ. لیکن بہت کم 148 اخبارات بلوچستان سے شائع ہوتے ہیں, اور یہ کریڈٹ ان دو ساتھیوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنا اخبار نکالا, جو خود ایڈیٹوریل لکھتے ہیں, اس میں مقالے لکھتے ہیں, اس میں کالمز لکھتے ہیں, اس میں اسپیشل رپورٹس لکھتے تھے صدیق بلوچ صاحب, ان میں ایک انور ساجدی اور ایک یہ. اس کے علاوہ کوئی نیوز پیپر کا آنر ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے اخبار کو خود چلا سکے, اور تو یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ وہ ان کے جو 26-27 سال کا کیریئر جو انہوں نے ڈان سے اپنے اس کا آغاز کیا تھا اور وہ ڈان کے ساتھ منسلک رہے بہت عرصے تک. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا اخبار نکالا بلوچستان ایکسپریس, سندھ ایکسپریس میں کوئی ایک آدھ کوئی سال اس کے بعد 90s میں یہاں سے انہوں نے اخبار کا آغاز کیا. اور ایک انگریزی اخبار اس سے پہلے بلوچستان ٹائم ہوتا تھا, لیکن جب انہوں نے بلوچستان ایکسپریس شروع کیا تو ایکسپریس اخبار واقعی جو ہے وہ ایک ایڈیشن تھا ان انگریزی اخبارات میں. فتح اقبال صاحب ہوا کرتے تھے مرحوم, ان کا بھی انتقال ہو گیا, وہ خود بھی ایک جرنلسٹ رہے ہیں کونمش, لیکن وہ اپنے اخبار کو کم دیکھتے تھے. صدیق بلو صاحب ریگولرلی جو ہے وہ سارے ایڈیٹوریلز خود لکھتے تھے اور خود چیک کرتے تھے اسپیشل رپورٹس, اور ہم اس کو ایک ورکنگ جرنلسٹ جس نے اپنا اخبار نکالا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اور دوسری بات جو سب سے بڑا نقصان میرے خیال میں ہوا وہ ہم صحافی برادری کو ہوا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم ان کے ساتھ ایک ان سے مشورہ کرتے تھے, ان سے گائیڈنس لیتے تھے, ان سے ہم پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں اور آپ ہمیں, اور یہ کریڈٹ آج پریس کلب کا کریڈٹ جو ہے, پریس کلب میں کبھی مالکان اخبار بھی ہوا کرتے تھے, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم مالک اخبار ہیں ہمیں آپ نکالیں. کہیں بھی دنیا میں جو ہے مالک اخبار جو ہے وہ کسی پریس کلب کا ممبر نہیں ہوتا. تو یہ وہ خود اس میں شامل تھے اس اجلاس میں, مجھے یاد ہے آواز سیکرٹری جنرل اس کا باڈی کا, اور انہوں نے یہ تحریک پیش کی کہ مالکان اخبار کو نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ایک لوگوں کو, ان کے بلوچستان کو ایک ویکیوم پیدا ہوا کہ وہ ہر فورم پر انہوں نے بلوچستان کی بات کی,
بالکل
بلوچوں کی رائٹس کی بات کی, بلوچستانیوں کی بات کی, اور ہمیشہ بلوچستان کے رائٹس پر وہ لکھتے تھے, این ایف سی ایوارڈ سے پہلے سے تیاریاں کر کے اس پہ لکھتے تھے, بجٹ پر ان کا کافی ایک ان کی نظر تھی, ایک عبور حاصل تھا, بجٹ کے بعد وہ اس میں سے خرابیاں نکالتے تھے. اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کونا مش صحافی, سینئر صحافی جس نے بلوچستان کی اتنی خدمت کی ہو, صحافت کی اتنی خدمت کی ہو, اور جو اتنا ایکٹیو رہا ہو, اور آج اچھا اس کے علاوہ ایک اور پہلو ان کی زندگی کا یہ تھا کہ اس نے تمام فیملی کو سپورٹ کیا, وہ خود اب ایز اے جرنلسٹ جو ہے سب کو گائیڈ کرتے رہے, سب کو جو ہے وہ مینٹور کرتے رہے, اور اس کو جو ہے نا ایز اے مینٹور جو ہے ان کو سب کو سکھانا, سدھانا, ان کو لانا, بچوں کو بھی اپنے, تو یہ ان کی بہت بڑی کریڈٹ ہے. اور میں بھی آج جو آپ کے اس پروگرام میں بات کر رہا ہوں, مجھے بھی انہوں نے کافی سپورٹ کیا, بہت کچھ ہمیں جو ہے وہ لکھنا سکھایا, ہماری انگریزی درست کرتے تھے, ہمیں لکھنا سکھاتے تھے, اور بہت سے جرنلسٹ جو کوئٹہ میں اس وقت ہیں, اور اپنا اخبار ان کا ایک کریڈٹ ان کا یہ بھی تھا کہ اخبار ان کا کوئی بھی چلا جائے کہ مجھے شوق ہے صحافت کا اور میں کام شروع کرنا چاہتا تھا, وہ کہتا جاؤ ڈیسک پہ بیٹھنا ہے یا رپورٹنگ کرنی ہے جا کے لاؤ, اور
ہاں لیکن وہ بنیادی طور پہ رپورٹر تھے, جی جی,
اور محنت کرو,
جی
اس کا بڑا ان کا وہ تھا.
اچھا ہم چلتے ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل سہیل افضل کی طرف. افضل صاحب آپ بتائیے کہ جس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں کہ صدیق بلوچ قوم پرست بلوچ تھے اور انہوں نے بلوچستان کے لیے بہت کچھ لکھا, لیکن آخر میں جب ان سے بات تھی ہوئی تھی تو وہ مایوس تھے کہ وہاں صحافت انہیں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, آزادی صحافت پر سلب ڈالے جا رہے ہیں اور بلوچستان بہت تنگ ہوتا جا رہا ہے صحافت کے لیے. اس لحاظ سے انہوں نے کیا کردار ادا کیا خاص طور پہ بلوچستان میں؟
یہ بات تو بالکل درست ہے. بیسیکلی صدیق بلوچ صاحب کی ایجوکیشن ساری کراچی کی ہے, لیکن وہ بلوچستان سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. بلوچستان کے حوالے سے جب بھی کوئی رہنمائی گائیڈ چاہیے ہوتی تھی تو ہم ان سے رابطہ کرتے تھے. ایک مسئلہ انسائیکلوپیڈیا تھے, ایک تو وہ لیاری کے حوالے سے بڑی ان کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھی کہ یہاں کے علمی ادبی جو حلقوں میں وہ ایک معتبر نام تھے. آخر ایک دفعہ 74 کی بات ہے جب ان کو یعنی بزنجو کے گورنر کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حیدرآباد سازش کیس میں 4 کی سزا بھی ہوئی تھی, اس وقت بھی وہ اتنے مایوس نہیں تھے جتنے ان دنوں میں تھے. آج کل وہ اکثر جو ہے نا ایک دو دن کراچی میں ملتے تھے, لیکن جیسے ہی جو کراچی بلوچستان کے حوالے سے ان سے جب ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے دو قسم کے جو ہے لوگوں کے ساتھ وہاں، ایک طرف تو وہ یعنی جو ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پریشر ہے، دوسری طرف جو ہے وہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا پریشر ہے۔ اس میں جو صحافت کرنا رپورٹنگ کرنا بلوچستان میں تقریباً ناممکن ہو گیا۔ بلوچستان کے حوالے سے جرنلسٹوں کی جو پریشانی تھی اس کا ذکر وہ اکثر ہمارے حلقوں میں کرتے رہتے تھے، اور اس حوالے سے خاصے مایوس بھی تھے کہ کوئی بہتری کی، کوئی امید کی، کوئی کرن ان کے سامنے نہیں تھی اس وقت بلوچستان۔
شہزاد ذوالفقار، بلوچستان کی میڈیا کے حوالے سے کچھ بتائیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جو وہاں اخبارات ہیں ڈمی اخبارات ہیں، اس لحاظ سے صدیق بلوچ نے کتنا کام کیا تاکہ جو وہ اخبار جس کو ایڈٹ کرتے تھے وہ واقعی لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتا تھا، اس میں اس نے کتنا کردار ادا کیا تھا؟
دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کے سوال کے جواب میں کہا کہ ان کا رول، یہ 148 اخبار میں صرف دو اخبار ایسے ہیں بلوچستان میں جن کی جو آج ایک صدیق بلوچ ہم میں نہیں رہے، تو اب ایک ہی صحافی اس طرح ہے جو اپنا اخبار نکالتا ہے، جو واقعی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ پروفیشنل انداز میں اخبار نکالتا ہے، پروفیشنل انداز میں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور اس صدیق بلوچ صاحب کا بہت بڑا رول تھا، میں نے کہا نا کہ جس طرح آج بھی وہ بیماری کی حالت میں، جب وہ کوئٹہ میں ہوا کرتے تھے، وہ کراچی میں ہوا کرتے تھے، وہ نیٹ پر اپنے اخبار کو دیکھتے تھے، اس میں جو غلطیاں تھیں پھر اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ یہ کیوں اس طرح ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد جب کوئٹہ میں تھے تو ریگولرلی ان کا کام یہ تھا کہ وہ 6 بجے آ جاتے تھے، دن کو آرام کر کے 6 بجے آ جاتے تھے، 10-10:30 بجے تک وہ اپنے اخبار کو سارا دیکھ کے تمام میٹر کو چیک کرتے تھے۔ اور ایک بات جو آپ نے افضل صاحب سے بات کی، اس میں ان کے لیے جس طرح وہ مایوس تھے، مایوس اس لیے تھے کہ صحافت نہیں ہے، اور ان کے لیے اخبار کے لیے مشکلات یہ ہو گئی تھی کہ ان کا اور دوسرا انتخاب اخبار اس کے تو آپ کے بند ہو گئے تھے، ان کے ایڈورٹائزمنٹ بند ہو گئے تھے، ایڈورٹائزمنٹ اس لیے بند ہو گئے تھے کہ بھائی آپ کے اخبارات میں چیزیں کچھ اس طرح سے چھپتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کئی عرصے تک میرے خیال میں مہینے 1.5 مہینے تک، اور چیف منسٹر نواب ثناء اللہ زہری اگر نہ ہوتے تو شاید یہ ان کے اجرا جو ہے ان کے ایڈورٹائزمنٹ کا وہ نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب تک ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو تو اخبار چلے گا کس طرح، تو وہ کافی ان کی مشکلات ہوئی، اس میں بہت پریشان ہوئے، کافی وہ دوڑتے رہے، یہاں وہاں ہر حلقے میں جاتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ ہم تو کچھ نہیں چھاپتے ہیں، ہم تو صرف کسی کے بیانات چھاپتے ہیں، تو بیانات پر بھی اگر آپ پابندی لگاتے ہیں تو پھر صحافت ہم کس طرح کریں گے؟ تو صحافت کے لیے جن مشکل دور میں انہوں نے بھی وقت گزارا اور جو آج گزر رہا ہے، اور وہ ایک ہمیشہ سے جو ہے گائیڈ بھی کرتے، ورکنگ جرنلسٹ کی جو پریس کلب کی باڈی ہو یا بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کی باڈی ہو، اس میں وہ دوستوں کو گائیڈ بھی کرتے اور ان کے خاص ہوتے ہیں کہ صدر سیکری ان کے ساتھ ان کو راستہ بتاتے کہ کبھی جو ہے وہ آپ نے کنفرنٹیشن نہیں کرنا ہے، کنفرنٹیشن دیکھ کے کرنا ہے اگر کرنا بھی ہے، لیکن بہت سخت حالات میں اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ آپ ودن اے لمٹ، ودن اے آربٹ، جتنا آپ کو کھیلنے دیا جا رہا ہے، کہ جتنی آپ کو آزادی ہے، تھوڑی بہت بھی آزادی ہے، اتنا آپ صحافت میں ایک بھی پروفیشنل آپ نے اس کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے، لیکن اگر آپ بہت فاتح خان بننے کی کوشش کریں گے اور بہت اپنے کو، تو یو لوز یور لائف، اور لائف زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، تو وہ آپ اپنے فیملی، آپ صرف جرنلسٹ اور اس کے لیے معاشرے کے لیے اور سوسائٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے فیملی ممبر بھی ہیں، اور آپ کی فیملی آپ کی راہ بھی دیکھتی ہے شاید رات کو جب آپ لوٹتے ہیں، تو ان کے لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے۔
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں، ہم کچھ کالز لیتے ہیں صدیق بلوچ کی زندگی پر۔ قصور سے محمد طارق چختائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جی جناب بات کیجیے۔
جی السلام علیکم نفیسہ بہن، میں صدیق بلوچ صاحب کی زندگی کا ایک پہلو صاحب نے بتایا، میں دوسرا پہلو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں ذات طور پر بھی جانتا ہوں۔ وہ جتنے بڑے کونہ ملک صحافی تھے اس سے بڑے وہ انسان بھی تھے، اور میری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تھی شاہد احمد حقانی کے ساتھ اس جنگ کے آفس میں، اور میں نے جب ان کی گفتگو سنی تو میرے استاد نے شاہد احمد حقانی نے کہا تھا کہ اگر کسی کو میں صحافی سمجھتا ہوں تو وہ صدیق بلوچ صاحب ہے۔ اللہ پاک ان کو بہت اچھے سے آج ان کا خلا پر نہیں ہوگا, یہ آنکھیں رو رہی ہیں, ایک بہت ہی اٹینس بچھڑ گیا, بچھڑا کچھ اس کا ادا فکر اتنی بدل گئی.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا,
بہت شکریہ.
کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت بھی بالکل ختم ہوا, لہٰذا ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے کوئٹہ پریس کلب کے سابق صدر شہزادہ ذوالفقار, جبکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل سہیل افضل بھی اس سیگمنٹ میں شریک تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے امریکہ, اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے صورتحال کافی اچھی جا رہی تھی, لیکن جمعے سے کچھ اس طرح کی مندی کا رجحان رہا ہے اسٹاک مارکیٹ میں, جس کی وجہ سے سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس حکومت کی کارکردگی کیسی رہی ہے. اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں معاشی ماہر ڈاکٹر زبیر اقبال نے جوائن کیا ہے, ان کو سنتے ہیں. لیکن خبر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل ڈاو جونز, جو بازار حصص کا ایک ہوتا ہے, انڈیکیٹر ہوتا ہے, وہ کوئی 1200 پوائنٹس گر گیا. اس پر ہماری ساتھی شہناز عزیز نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے, اس کو سنیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر زبیر اقبال کو سنیں گے, اور پھر پاکستان چلیں گے جہاں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے بروکر ظفر موتی بھی اس معاملے پر بات کریں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہی ہیں شہناز عزیز.
پیر کے روز ڈاو جونز کے شیئرز تقریباً 1200 پوائنٹس نیچے آ گئے تھے, اور ان کی مالیت 4.6% سے زیادہ کم ہو گئی تھی. مالی امور کے کچھ ماہرین نے سرمایہ کاروں کو اس کمی پر ضرورت سے زیادہ رد عمل ظاہر کرنے کے بارے میں محتاط کیا ہے. میک برائیڈ گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر جیمز میک برائیڈ کہتے ہیں,
My advice is to take a deep breath and don't make the mistake of doing something.
میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ ایک گہری سانس لیں اور کوئی قدم اٹھانے کی غلطی نہ کریں, کیونکہ عام طور سے ایسا کرنا درست نہیں ہوتا. عقل مندی وہ چیز کرنی ہوگی جو بیشتر لوگ حقیقتاً کرتے ہیں, اور وہ ہے اپنے 401k کے ذریعے ہر ماہ مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا, اور منڈی میں حصص کی قیمت میں کمی آنا آپ کے لیے اس بات کا ایک موقع ہوگا کہ جو شیئرز آپ کے پاس ہیں انہیں اور بھی کم قیمتوں پر خرید سکیں. یہ الفاظ سے جیمز میک برائیڈ کے. پیر کے روز ڈاؤ جونز کی قیمتوں میں تاریخ میں سب سے بڑی کمی ملازمتوں کے بارے میں ایک ایسی ٹھوس رپورٹ کے بعد آئی تھی, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی معیشت نے ایک عشرے میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ 200,000 ملازمتوں اور اجرتوں کا اضافہ کیا ہے. جمعے کے بعد سے بازار حصص اپنی قدر میں تقریباً 3 ٹریلین ڈالرز کھو چکا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ چیز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسائل کی وجہ بن سکتی ہے, جو اطلاعات کے مطابق مستحکم انداز سے اوپر جانے والی اسٹاک مارکیٹ کے لیے کریڈٹ لیتے ہیں. سمن تنگ ہوتی ہوئی لیبر مارکیٹ اور اجرتوں میں اضافے کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں یہ خدشہ پیدا ہوا ہے کہ امریکہ کا فیڈرل ریزرو حالیہ برسوں کے مقابلے میں اس وقت شرح سود میں زیادہ تیزی سے اور زیادہ بڑا اضافہ کرے گا. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اب تک تو بازار حصص کافی مثبت رہا اور بلکہ بڑھتا چلا گیا, اور اس میں ڈاؤ جونز میں آپ نے بڑی تیزی دیکھی, ناسڈیک میں تیزی دیکھی. اچانک جمعے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار حصص میں جس طرح سے ایک کمی آئی ہے, اس کی ہم وجہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اور اس کے جو دور اثرات کیا ہوں گے.
دیکھیے, جیسے وہ شہناز صاحبہ نے فرمایا, وہ اچھی خاصی سمری تھی, اور دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کا تعلق ہے, اس پہ دو بڑے اہم اثرات ہوتے ہیں. ایک تو ہے جسے ہم اکانومسٹ لوگ کہتے ہیں ہرڈ مینٹیلٹی, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر جو وہاں پر سٹہ بازی کرتے ہیں, جو خریدتے فروخت کرتے ہیں, ان کا اصل جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے لوگوں کو شاپنگ کرتے دیکھتے ہیں تو اس میں شاپنگ میں شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کلیئر مقصد سامنے نظر نہیں آتا. وہ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جیسے دوسرے اٹھا رہے ہیں, اور جب قیمت گرنی شروع ہوتی ہے تو وہ اور جلدی سے اس مارکیٹ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے لاسز کم ہو جائے. یہ دونوں وجوہات کی وجہ سے, ایک تو اسٹاک مارکیٹ کی قیمت بہت تیزی سے بڑھتی جو نہیں بڑھنی چاہیے, اور بہت تیزی سے گرتی جو نہیں گرنی چاہیے. تو اس کو ایک اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو آپ ایک میجر قسم کے انفلوئنس دیکھ رہے ہیں اور شارپ جائریشنز دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ ہرڈ مینٹیلٹی ہے اور اس کی فنڈامینٹل وجہ نہیں ہے. اس لیے اس کو ایک کریکشن سمجھا جانا چاہیے, اس کو کوئی ایک میجر اکنامک کرائسس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اہم ہے, وہ اس لیے کہ دیکھیے جو لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ پہ وہ فنڈامنٹلس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب دیکھنا ضروری ہے کہ تمام دنیا میں گروتھ پچھلے تین چار سالوں سے بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی, اب وہ اس مقام پہ پہنچتے جا رہے ہیں جہاں پر کنسٹرینٹس اور اکنامک شارٹیجز جو ہیں وہ ہونی شروع ہو جائیں گی. جو آپ ابھی دیکھ سکتی ہیں کہ ویجز بڑھنے شروع ہو گئے, بڑی تیزی سے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ امریکن اکانومی جو خاص طور پہ وہ امپلائمنٹ کی طرف جا رہی ہے. اسی طرح یورپ میں بھی ہو رہا ہے اور چین میں بھی ہو رہا ہے, جو تین بیسک گروتھ سینٹرز ہیں ان سب میں اب ہم اس مقام پہ پہنچتے جا رہے ہیں جہاں پر ریسورس کنسٹرینٹس پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے گروتھ کم ہو جائے گی اور انفلیشن بڑھنے کا مقصد ارادہ ہو سکتا ہے. اگر انفلیشن بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا, جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے اسٹاک پرائسز جو ہیں ان میں کمی آتی ہے, کیونکہ یہ دونوں کمپیٹیٹرز ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں امید تو یہی ہونی چاہیے کہ جیسے ہی انفلیشنری پریشرز بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مانیٹری پالیسی کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا, تو اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ جو بڑھیں گے وہ اسٹاک مارکیٹ کی قیمت کو کم کر دیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اسٹاک مارکیٹ کریش آ جائے گا, بلکہ اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور اسٹاک مارکیٹ پرائسز جو ہیں وہ اپنے لانگ ٹرم ٹرینڈ کی طرف چلی جائیں گی, جو کہ گروئنگ ہے لیکن اتنی ریپڈلی گروئنگ نہیں جتنا کہ اب تک آپ کو نظر آیا.
ڈاکٹر زبیر, آپ جانتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے دن کہتے رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ چڑھتا رہا ہے. اب جب اسٹاک مارکیٹ اس قدر گر رہا ہے تو انہوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے گرنے سے ان کی اپنی ان کے دور پر کیا اثر پڑے گا؟
جی, میں یہ تو پہلے سے یہ کہتا چلوں کہ یہ بالکل بےمانی سی بات تھی جو انہوں نے کی تھی, کہ انہوں نے اسٹاک مارکیٹ کے جو گروتھ تھے اس کو اپنی وجہ سے بتایا تھا. وہ بالکل غلط بات تھی, بےمانی بات تھی, وہ ایک سیاسی قسم کا نعرہ تھا, اس میں سبسٹنس کوئی نہیں تھا, اس لیے اس کو تو آپ بھول جائیے. لیکن یہ میں ضرور دیکھ سکتا ہوں کہ اگر یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اگر یہ ایک ریسیشنری پیٹرن میں چلی جاتی ہے, جو کہ بڑی نارمل سی بات لگتی ہے, کیونکہ اب ملک دوبارہ واپس نارمل پیٹرن پہ آتا جا رہا ہے کہ جیسے ہی گروتھ زیادہ ہوگی اور ریسورس کنسٹرینٹس پیدا ہوں گی تو پھر ریسیشن شروع ہو جائے گا, اور ریسیشن کی وجہ سے پھر جو اسپینڈنگ کی سلو ڈاؤن ہوگی, دوبارہ سیونگ بڑھیں گی اور سے پھر گروتھ دوبارہ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی, لیکن اس میں 2-3 سال لگتے ہیں. تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کا گلوبل ریسیشن شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے امریکہ کی گروتھ ریٹ جو کافی تیزی سے بڑھ رہا تھا شاید اب سلو ہو جائے گا اگلے 2 سالوں کے لیے. اگر وہ سلو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب اور ان کی گورنمنٹ پہ سیاسی طور پہ برے اثرات ہوں گے.
اور عالمی سطح پر جو یہاں اسٹاک مارکیٹ کے گرنے کے اثرات ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ٹوکیو سے ہانگ کانگ یا لندن سے فرینکفرٹ تک لوگوں نے اپنے اسٹاکس بیچنا شروع کر دیے اور پوری بازار حصص میں جو ہے گرا پیدا ہو گیا. اس کا جو عالمی منڈی پر کیا اثر دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیے عالمی منڈی جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہو چکی ہے, اس میں نہ تو امریکہ کے مارکیٹ سیپریٹ ہے, نہ یورپین, نہ ایشین مارکیٹ, یہ سب انٹیگریٹڈ مارکیٹس ہیں. دراصل بات جو سامنے نظر آ رہی وہ یہ کہ اب گلوبل سیونگز جو ہیں وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں. ایسی کنڈیشن میں انٹرسٹ ریٹ بڑھنا ضروری ہے, جو کہ تمام دنیا میں بڑھے گا, جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ تمام دنیا میں کم ہوگی. یا ان کی گروتھ سلو کر جائے گی, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا پیٹرن بدلے گا اور سیونگز کا طریقہ بدلے گا. یقیناً طور پہ ہوگا یہ کہ بانڈ مارکیٹ جس میں انٹرسٹ ریٹ شامل ہے اس کو زیادہ بڑھے گا, اور اسٹاک مارکیٹ جس میں کہ اسپیکولیشن ہوتی ہے وہ ذرا کم ہو جائے گا, جس کی وجہ سے جو سیونگز جو ڈسٹریبیوشن کا پیٹرن بدلے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیونگز کم ہو جائیں گی, جو سیونگز کم ہونی ہے گلوبلی وہ گریجولی ہوں گی اور وہ فنڈامنٹلس کی وجہ سے ہوں گی, اسٹاک مارکیٹ کی وجہ سے نہیں.
ڈاکٹر زبیر چند منٹ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے بروکر ظفر موتی نے. اور موتی صاحب, آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ میں ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ کریش آیا ہے, جمعے سے اسٹاکس کی قیمتیں گر رہی ہیں, اس کا آپ کراچی کی اور پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ پر کیا اثر دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, جس نے ٹرگر کیا ہے نا وہ تو یہ کرپٹو کرنسی نے کیا ہے, اور جیسے جیسے وہی جو بات ہوتی ہے کہ پہلے پروڈکٹ آ جاتا ہے, اس پر ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے اور پھر رولز آتے ہیں, اور رولز بنانے والے یہ نہیں سوچتے کہ اب آلریڈی یا تو پہلے بنا کر اس کو روکتے اور پہلے چیک کرتے, اب یہ کرتے ہیں تو پھر دنیا بھر میں مارکیٹس کو خراب کرتے ہیں. جیسے ہی کرپٹو کرنسی کے بلیک فرائیڈے ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ, تمام دنیا کی کیپٹل مارکیٹس پہ پریشر آیا ہے. دوسرا جو ابھی ڈاکٹر زبیر بھی بول رہے تھے, انٹرسٹ ریٹ کا جو ہوا ہے امریکہ میں فیڈرل ریزرو نے, وہ جو ہے پش کرے گا کہ بانڈز میں سیونگ کی طرف زیادہ پش کرے گا, اور کیپٹل مارکیٹ میں جسے رسک ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں کم کرے گا. لیکن جو یہ کرپٹو کرنسی کی مسئلہ ہے, یہ اگر رکے گا نہیں تو آپ ایک اور مارکیٹ کا ڈکلائن دیکھ سکتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. اور اس میں مشکلات یہ ہیں کہ جو کنٹری کرپٹو کرنسی میں کام بھی نہیں کر رہا, وہ دوسری کنٹریز کی کیپٹل مارکیٹ کے ڈاؤن ورڈ موومنٹ کی وجہ سے اس کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے کہ وہ مارکیٹیں ڈاؤن ہو رہی ہیں.
تو امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج میں جو مندی کا رجحان آیا ہے, اس کے کوئی براہ راست آپ نے اثرات دیکھے ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر؟
جی بالکل, یورپین اور امریکن مارکیٹ کے ڈاؤن فال کی وجہ سے آٹومیٹک ہماری مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے جو فورن فنڈس کے مینجمنٹ ہے وہ زیادہ 70% جو ہے وہ امریکن فنڈس کی طرف سے آتے ہیں, چاہے وہ کہیں سے بھی آپریٹ کر رہے ہوں, سنگاپور سے کر رہے ہوں, ہانگ کانگ سے کر رہے ہوں, لیکن وہ جو اوریجنل بیسڈ ہیں وہ امریکن بیسڈ ہیں. تو جب ادھر کی کیپٹل مارکیٹ خراب ہوتی ہے تو ان فنڈ مینیجرز کا جو رسک لینے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو وہ پھر ہماری مارکیٹوں میں بھی سیل آف کرتے ہیں.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے بروکر ظفر موتی. ڈاکٹر زبیر اقبال, ہم کیونکہ امریکہ کے اس سیگمنٹ میں آپ سے ایک اور بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ, ہمارے پاس ابھی جو بریکنگ نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی فوجوں نے افغانستان میں فضائی حملے شروع کر دیے ہیں نارتھ میں, شمالی افغانستان میں. یہ بتائیے کہ ان کا ٹھکانہ کون ہے؟
یہ بہت کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ بڑی حد تک طالبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اب ری ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور وہ نارتھ کی طرف جانا شروع کر دیا, مزار شریف اور دوسرے علاقوں میں جانا انہوں نے شروع کر دیا, ننگہار وغیرہ سے آگے چلے گئے ہیں, ایک تو بات یہ ہے. اور چونکہ وہ علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر اٹیکس کم ہو رہے تھے, وہ اپنے آپ کو وہاں سالیڈیفائی کر رہے تھے, تو یہ جو اٹیکس ہیں ان لائکلی پاسبلٹی یہی ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو وہاں پر اپنے پہنچ جمانے کی ہمت نہ دی جائے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس علاقے میں ازبکستان اور دوسرے علاقوں سے کچھ, اور کاشغر وغیرہ کے کچھ علاقے سے کچھ اسلامک اسٹیٹ کے لوگ افغانستان میں آنے شروع ہو گئے تھے, اور ان کو انٹرڈکٹ کرنے کے لیے اس قسم کے اٹیکس ہونے شروع ہیں. لیکن اس کی سب سے افسوسناک بات یہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے جو نارتھ میں ریلیٹو سب پیس پایا جاتا تھا وہ ختم ہو جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھیٹر ہے وار تھیٹر وہ بڑھ جائے گا, اور اس کی وجہ سے امریکی فوجوں کو زیادہ تھن اسپریڈ ہونا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جتنی فورسز ہیں ان کو مشکلات پیدا ہو جائیں گی, کیونکہ زیادہ تر افغانی فورسز جو ہیں اس وقت وہ نارڈر الائنس میں بیس کی ہوئی ہیں, نہ کہ پشتون علاقوں پہ, اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.
ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں ڈاکٹر زبیر, اس کے مطابق یہ ہے کہ چین اور تاجکستان کے اندر دہشت گرد حملے ہونے جا رہے تھے, اور اس کو روکنے کے لیے پچھلے 96 گھنٹوں میں امریکی فوجوں نے خاص طور پہ B-52 بامبرز گرائے ہیں. تو بتائیے کہ چین اور تاجکستان کو کن سے خطرہ ہے؟
یہ دیکھیں نا, ایک تو وہ ہیں جو چینی مسلمان کئی جو تھے جو کاشغر کے علاقے سے مائگریٹ کر کے افغانستان آ گئے تھے اور انہوں نے اپنی ایک تحریر شروع کر دی تھی, ایک تو وہ, اور دوسرے جو تاجکس ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو پولیٹیکلی تاجکستان سے نکال دیا گیا تھا, یہ تحریر کے اسلام کے لوگ ہیں اور وہ یقیناً چونکہ اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ان کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ واپس جا کے انہیں ملکوں کے اندر اٹیک کریں جہاں سے وہ آئے ہیں. اور یاد ہے کہ چونکہ امریکہ چین کی مدد چاہتا ہے اس علاقے کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, وہ چین کی پوزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اس قسم کی انٹروڈکشن کرنے کے لیے تیار ہے.
اور جو ہمارے پاس جنرل جان نکلسن کا بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کیونکہ ان کے پاس اب کوئی جگہ نہیں ہے چھپنے کے لیے, لہٰذا انہوں نے سویلینز پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جنوری کے مہینے میں کابل میں خاص طور پہ جو حملے ہوئے, وہ آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ طالبان نے اپنا فلسفہ تبدیل کر دیا ہے, کیونکہ پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ سویلینز کو وہ ٹارگٹ نہیں کرتے تھے.
یہ دیکھیے, یہ تو یہ بڑی بےمانی قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. میں افسوس سے یہ کہوں گا کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے فیکٹس کے اوپر بیس نہیں کی ہوئی. دراصل بات یہ ہے کہ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن اور انفورس کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ہر وہ انسٹرومنٹ تیار کریں گے جس کی بیسس پر وہ یہ ظاہر کر سکیں کہ افغانی گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہے. اگر اس کے لیے وہ پچ بیٹلز کریں یا ملٹری بیسز پہ اٹیک کریں یا اس کے بعد وہ جا کے سویلینس پہ اٹیک کریں, وہ ہر قسم کی چیز کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو بدل دیا ہے کیونکہ وہ کمزور ہو گئے ہیں, یہ غلط فہمی کی بات ہے. اس قسم کی غلط فہمیوں کی وجہ سے مشکلات اور بڑھیں گی. سب سے بڑی اہم سوچنے والی بات یہ ہے کہ طالبان چاہے ہم ان کو پسند کریں نہ کریں, وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اس قسم کے ایکشنز لے سکتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ یہی چیز سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ جب نیگوسیشن شروع ہوں, اگر وہ شروع ہوں, تو وہ اپنی پوزیشن کو اور مضبوط کر سکیں.
اور اس ماہ ہم دیکھیں گے کہ جو افغانستان میں جو امن کی بات چیت ہے وہ کس حد تک آگے بڑھ سکے گی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شک اور شبہ ہے کہ وہ بات چیت ہو بھی سکے گی یا نہیں.
جی درست فرمایا.
ہم یہاں اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے معاشیات کے ماہر اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.